الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامين وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد دوسرا درس جو ہے شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے ہمارے ایک بھائی نے دیا جو یہاں پہ یہ کچھ بھائی ہمارے جو پہلے مہدوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کی تائید اور اس کی مدد سے وہ لوگ اس وقت دوبارہ صحیح اسلام کی طرف آ گئے ہیں. وہ لوگ تو صحیح اسلام میں آنے کی وجہ سے جو پوری کمیونٹی ہے ان کے خلاف ہو کر کے ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے, ان کو الگ کر دیا ہے, تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنا الگ سے انتظام کرنے کے لیے, ہر چیز کا انتظام الگ سے کرنے کے لیے کچھ زمین انہوں نے خریدی ہے اور 3500 اسکوائر فٹ کی کوئی زمین ہے جس کی قیمت 12,25,000 روپے ہے, اس کو انہوں نے خرید لیا ہے. ایک اسکوائر فٹ کی قیمت اس میں 350 روپے لکھی ہوئی ہے اور ہمارے ایک بھائی نے یہ دیا ہے کہ آپ جو ہے اس سلسلے میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں اس کی زمین میں اس کے تعلق سے, تو جو اسکوائر فٹ کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے تو آپ جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں. ان بھائیوں کی مدد کرنا بہرحال ایک دینی ہمارا فریضہ ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر سے صحیح اسلام کی طرف توفیق دی ہے. اور تالیف قلب میں یہ چیز بھی آتی ہے. تالیف قلب کا مطلب ہوتا ہے دل کو اسلام پر جوڑنا. شریعت میں باقاعدہ یہ زکوٰۃ کا ایک مصرف بتایا گیا ہے, یعنی زکوٰۃ جن جگہوں پہ خرچ کرنا چاہیے ان میں سے تالیف قلب ہے, ان بھائیوں کو زیادہ مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن بھائیوں کو اپنا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے صحیح دین کو اختیار کیا ہے ان کے لوگ ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, ان کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے, تو ایسے لوگوں کی مدد کی جانی چاہیے. تو آپ لوگ اس سلسلے میں حصہ لیں, اس کے لیے مجھے اعلان کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے وہ اعلان کر دیا ہے. ہمارا جو دوسرا درس ہے جو جامع العلوم والحکم کے تعلق سے یہ درس چل رہا ہے اور اس میں حدیث جبرائیل کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی, تو بات اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کے ذہنوں میں حدیث کا درس کم اور عقیدے کا درس زیادہ یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے لوگوں کے. ویسے بھی اب یہ آخری پڑاؤ ہے یہ, اس کے بعد انشاءاللہ جو تقریر کا بیان اس کے بعد آئے گا اور تقریر کے بعد پھر سے وہی حدیث جبرائیل آ جائے گی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پھر سے آپ کا رشتہ حدیث جبرائیل سے جوڑ کر کے رکھوں, حدیث جبرائیل آپ کو یاد دلاؤں. پھر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو اسی دوران ایک آدمی آیا جس کے بال انتہائی کالے اور جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے. وہ مسجد میں آیا اور آ کر کے بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ کر کے بیٹھ گیا, یہاں تک کہ اس کا گھٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے مل گیا تھا, اور آ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھ دیے اور سوال کرنا شروع کیا. پہلا سوال کیا اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور نماز قائم کرو, زکات دو, حج کرو اگر طاقت ہے, اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو. اس کے بعد سوال کیا ایمان کے بارے میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وبالقدر خیرہ وشرہ, یعنی اللہ پر ایمان جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی, دوسرے اللہ کے فرشتوں پر ایمان جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی, تیسرے اللہ کی کتابوں پر ایمان جس کی تفصیل آئی, چوتھے اللہ کے رسولوں پر ایمان اس کی تفصیل آئی, یہ پانچواں جو ہے یوم آخرت پر ایمان, اور اسی کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی. آخری بات جو آپ کے سامنے آئی تھی دو آیتیں قرآن کی, اس کے بارے میں بات چل رہی تھی آپ کے سامنے کہ یہ آیتیں کبھی ہم کو پریشان نہ کریں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں یہ بات تھی کہ کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں داخل ہوگا, اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ عمل جنت میں داخلے کا سبب ہے لیکن بدلہ نہیں ہے, عمل کا بدلہ جنت نہیں ہے بلکہ جنت میں داخلے کا ایک سبب ہے, ورنہ انسان کو جنت مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے مل رہی ہے۔ تو ابھی چند مسائل آپ کے سامنے یوم آخرت کے تعلق سے اس درس میں آئیں گے، اس میں سے ایک یہ ہے۔ بات حساب و کتاب کی چل رہی تھی، تو کیا کفار اور مشرکین کا بھی حساب کتاب ہوگا یا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ حساب صرف مومنین کا ہوگا یا کفار اور مشرکین کا بھی حساب ہوگا؟ بولیے۔ ہوگا، ان کا بھی ہونا چاہیے یا ہوگا؟ ہاں، جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، تو وہ تو حساب و کتاب کے بعد، تو حساب ان کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا ان کا بھی، بالکل۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کی سوچ یہ رہی ہے کہ کافر کا حساب کتاب کیوں؟ حساب کتاب تو یہ ہے کہ نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں۔ اب کافر کا تو، اس کی تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ الکفار لا حسنت لہم، عربی میں کہتے ہیں الکفار لا حسنت لہم۔ قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہوا ہے، وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، کہ ہم ان کے عمل کی طرف توجہ کریں گے تو سب کو جو ہے بالکل بکھرے ہوئے ریت کر دیں گے، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی ان کا کوئی عمل۔ تو پھر کافر کا حساب و کتاب کرنے کا کیا معنی ہے یہ؟ اور قرآن کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں، ایک دوسری آیت، لا یسألوا ولا یسألوا عن ذنوبہم المجرمون، ولا یسألوا عن ذنوبہم المجرمون، کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اردو میں اس کا معنی، ولا یسألوا عن ذنوبہم المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کفار اور مشرکین سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو ان کی نیکیاں نہیں ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے گناہوں کے بارے میں ان سے پوچھا نہیں جائے گا، اس لیے اب ان کے حساب کتاب کا تو کوئی معنی نہیں ہے، ان کی نیکیاں ہیں نہیں اور ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے ان کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ کفار اور مشرکین کا بھی حساب کتاب ہوگا، حساب سب کا ہوگا، اس میں وہ بھی داخل ہیں، ان سے کا بھی حساب ہوگا۔ اور یہی زیادہ تر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ کفار مشرکین کا بھی حساب کتاب ہوگا، کیونکہ ایک ہے مسئلہ نیکی اور برائی کو تولنے کا، تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ نیکیاں ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن ایک ہے حساب کا، ایک کیا ہے حساب کا، کتنی ان کی برائیاں ہیں، پورا حساب ہوگا کتنی ان کی برائیاں ہیں، کیا کیا انہوں نے کیا ہے، پورا حساب ان کے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ اور حساب کے بارے میں شروع میں بات آپ کے سامنے آ چکی ہے عقیدے کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ کو حساب کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ یہ حساب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ بندوں کے لیے ہو رہا ہے، ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کے حساب میں کیا رہا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں۔ تو کفار مشرکین کے اکاؤنٹ میں کوئی نیکی نہیں، لیکن برائیاں کتنی ہیں معلوم ہونا ہے نا، کتنی برائیاں ان کے پاس ہیں، کیونکہ سارے کافر ایک ہی درجے میں نہیں ہیں، جیسے سارے مومن ایک ہی درجے میں نہیں ہیں ویسے ہی سارے کافر مشرک ایک ہی درجے میں نہیں ہیں، اس میں بھی بعض کو عذاب بعض سے سخت ہوگا، جیسے جہنم میں درجات ہیں، بعض کو نیک جو جہنم کا جنت کا درجہ ملے گا وہ اونچا درجہ ملے گا، بعض کو کم درجہ ملے گا، ویسے ہی جہنم میں بھی عذاب کے جو طبقات ہیں، جہنم میں طبقات کہا جاتا ہے اور جنت میں درجات کہا جاتا ہے عربی کے لحاظ سے، جہنم کے جو طبقات ہیں وہ طبقات بھی الگ الگ ہیں، منافقین کو سب سے نیچے طبقے میں جس میں سب سے سخت عذاب ہے رکھا جائے گا، اور دوسرے جو کفار مشرکین ہیں ان میں سے بھی بعض کا عذاب بعض سے سخت ہوگا۔ وہ کافر اور مشرک جو دوسروں کی گمراہی کا سبب بنا ہے اس کو اپنا بھی عذاب ہوگا، اور اس کا بھی جو اس کے کہنے کی وجہ سے کفر اختیار کیا، قرآن میں اس کا بیان آیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ کہ یہ لوگ یعنی کفار مشرکین کے بارے میں کہ یہ لوگ لادیں گے اپنے گناہوں کا بوجھ اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ جن کو انہوں نے گمراہ کیا. یہ حدیث میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو آدمی کوئی اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے. یعنی اس کا اجر اس کو ملے گا لیکن اس کو اس میں سے بھی حصہ ملتا ہے سبب بننے کی وجہ سے. ایسے ہی گناہ میں بھی ہے, جو آدمی دوسرے کے گناہ کا سبب بن جاتا ہے تو اس کا گناہ کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے, اس کو بھی عذاب ہوتا ہے. تو کفار مشرکین بھی ایک ہی درجے کے نہیں ہیں. کتنے کفار مشرکین ہیں جنہوں نے شرک تو کیا ہے لیکن ساتھ میں دوسرا اور گناہ جیسے زنا کرنا ہے, چوری کرنا ہے, جھوٹ بولنا ہے, نہیں کیا. اور ایسا کافر مشرک جو کفر و شرک بھی ہے, چوری بھی کیا ہے, زنا بھی کیا ہے, شراب بھی پیتا رہا ہے, تو اس کا گناہ اور زیادہ ہے. تو کفار مشرکین کے اندر کا مسئلہ بھی اگرچہ کی نیکیوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کے گناہ کتنے ہیں ان کے بارے میں ان کے سامنے بات آنی چاہیے, تو ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں حساب و کتاب کی باتیں کہی ہیں کہ حساب کتاب ہوگا سب کا, اس میں کفار مشرکین بھی شامل ہیں. ان الینا ایابہم ثم ان علینا, اس کے بارے میں ہے یہ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. معنی کیجیے اس کا ان الینا ایابہم, بے شک ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر ہمارے اوپر ہی ان سب کا حساب لینا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے حسابہم کا حسابکم نہیں کہا, یعنی تم جب آؤ گے تو ہم تمہارا حساب کریں, بلکہ کیا کہا ہے حسابہم. تو سارے انسانوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ, بلکہ جنوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حساب سب کا ہوگا, کفار مشرکین کا بھی حساب ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ کفار اور مشرکین کا جو حساب ہے اس میں اور مومنین کے حساب میں فرق یہ ہے کہ ان کے حساب میں نیکیاں کتنی ہیں, برائیاں کتنی ہیں, وہ سب بھی آئے گا, لیکن کفار مشرکین کے حساب میں چونکہ نیکیوں کا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے, قیامت ان کا کوئی بھی ایسا عمل جو دنیا میں نیک رہا ہے دنیا میں ہی اس کا بدلہ ان کو دے دیا جاتا ہے. یہ بھی احادیث میں بات آتی ہے. نیک سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام, کسی غریب کی مدد کر دیا, کسی بھٹکے ہوئے آدمی کو راستہ بتا دیا, کوئی بھی اچھا کام جو دنیا میں اچھا کام مانا جاتا ہے. ورنہ اچھے کام سے مراد یہاں پر عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح سے مراد ہاں جس میں ایمان ہونا ضروری ہوتا ہے. عمل صالح وہی ہوتا ہے جس میں ایمان ہو, ایمان کے بغیر کوئی عمل عمل صالح نہیں ہوتا ہے. لیکن دنیا میں بہت سارے کام جو اچھے کام مانے جاتے ہیں, اگر یہ اچھے کام کوئی بھی کافر مشرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے, اور قیامت کے دن اس کے لیے اس کی کوئی بھی اچھائی کا بدلہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی بھی عمل صالح عمل نہیں کہلاتا ہے. عمل صالح کب بنتا ہے؟ جب اس کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کی نیکیاں کتنی ہیں. اللہ تعالیٰ کا تو علم ہے لیکن اس کی برائیاں, اس کی جو ہے وہ غلطیاں کتنی ہیں, اس کا جرم کتنا ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے لیے اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. اور جو قرآن کی ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ, کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا ان سے, ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. تو مطلب کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا, یہ نہیں کہا جائے گا. حساب لیا جائے گا ان کا، لیکن یہ گناہ کیے ہو یا نہیں کیے ہو تحقیق نہیں ہے، حساب الگ ہے اور تحقیق الگ ہے، کیونکہ اس دن جانتے ہی آپ کے اس دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، کہ ہم منہ پر جو ہے مہر لگا دیں گے، ہاتھ پیر یہ بولیں گے انسان کے، تو وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں کہ کوئی آدمی انکار کر کے بھاگ جائے گا یا چلا جائے گا، تو سوال کرنے کا مقصد وہاں پر یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ جب فیصلہ کی بات آتی ہے اور کورٹ میں کوئی بات آتی ہے تو جب اس کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اسے پوچھا جاتا ہے تم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو وہاں قیامت کے دن کفار مشرکین سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، جسے کفار مشرکین نے کسی بھی مجرم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کا جرم کرنا یہ بالکل ثابت رہے گا، وہاں انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور ان سے جو حساب و کتاب لیا جائے گا یہ خود ان کے لیے اپنے آپ میں ایک تکلیف کا سبب، خود یہ ایک عذاب ہے کہ ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ان کا حساب ہوگا، خود یہ ان کے لیے ایک عذاب ہوگا، تکلیف کی بات ہوگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، سوال بھی ان سے ہوگا، لیکن سوال تم نے ایسا کیا ہے یا نہیں کہ یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ایسا کیوں کیا، کیوں ان کے ساتھ میں رہے، یہ گناہ کیوں کیا، کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے رہے، جس کو توبیخ کرنا کہتے ہیں، جس کا جواب آدمی کے پاس نہیں ہوتا، بڑا کیا ہے، غلطی کیا ہے، اور شرمندگی بھی اور ساتھ میں تکلیف محسوس کریں گے، یا خود بھی اپنے آپ میں ایک عذاب ہے ان کے لیے، تو صحیح بات یہی ہے کہ مشرکین سے بھی کفار سے بھی حساب و کتاب لیا جائے گا، اور ان کے بھی درجات الگ الگ ہوں گے، جس کو طبقات کہہ سکتے ہیں ہم ان کے گناہوں کے لحاظ سے، کہ ایک کافر جس جو صرف کافر اور مشرک ہے، دوسرے گناہ نہیں کیا ہے، اس کا عذاب ہوگا، اور اگر کوئی کافر مشرک کفر اور شرک کے علاوہ گناہ بھی کرتا رہا ہے برابر، تو اس کا عذاب اس کو اور زیادہ ہوگا اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو عذاب میں بھی فرق ہے، سارے کافر مشرک کا عذاب ایک ہی نہیں ہوگا قیامت کے دن، تو یہ آج کے درس کی جو ہے پہلی بات تھی۔ اس کے بعد حشر کا ایک معاملہ آتا ہے کہ حشر جس کے معنی ہوتے ہیں اٹھائے جانے کے، تو انسانوں کو اٹھایا جائے گا، سب کو جمع کیا جائے گا ایک میدان میں جمع ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں میدان محشر، تو کیا جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، ان کو بھی اٹھایا جائے گا، دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہے دوسری مخلوقات، ہم فی الحال حیوان کی بات لیتے ہیں چونکہ ان کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، حیوان جانور جو مکلف نہیں ہے ان کو بھی اٹھایا جائے گا، ہاں ان کو بھی اٹھایا جائے گا، ان کو بھی جمع کیا جائے گا، ان کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا، ہاں ان کا بھی بدلہ دیا جائے گا ان کا بھی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل اس دن یعنی قیامت کے دن، وہ عدل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عدل کو بالکل لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، تو اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جانوروں کو بھی حشر کیا جائے گا، یعنی ان کو بھی اٹھایا جائے گا، جانور جو مر چکے ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا، جیسے انسانوں کو اٹھایا جائے گا ان کو بھی اٹھایا جائے گا، اور اکٹھا کر کے اگر کسی جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا ہے تو اس دن وہ جانور اس کو سینگ مارے گا، کبھی کبھی بعض لوگ جو صرف عقل سے سوچتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بیکار کی باتیں جو ہیں، جانور تو بے عقل جانور ہے، جانور جانور ہے، اس نے کبھی کسی نے کسی کو مارا ہے، تو اب یہ کیا کہ اس دن جو ہے ان کو جو ہے باقاعدہ جمع کر کے وہ جانور اس جانور کو پھر مارے، اس کی کیا ضرورت ہے، تو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کمال عدل ہے، کہ اگر دنیا میں کہیں کسی طرح کا ادنا سا بھی ظلم ہوا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کو ظاہر کرنے کے، لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جیسے اٹھائے گا ویسے ہی جانوروں کو بھی اٹھائے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اس کے لیے، وَإِذَا الْأُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْأُحُوشُ حُشِرَتْ۔ اوہوش یہ وحشی جانور جو ہم کیا کہتے ہیں آپ لوگ، جو ہے وائلڈ اینیمل جسے کہتے ہیں، اس کو عربی میں وحشی کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْأُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب ان جانوروں کو اٹھایا جائے گا، جنگلی جانوروں کو اٹھایا جائے گا۔ دوسری جگہ پر ہے اس میں سارے جانوروں کے تعلق سے بات آئی ہے، اس میں ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ کہ کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی جانور زمین میں نہیں ہے، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر یہ کہ وہ تمہاری جیسی قوم ہے یہ، اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، پھر وہ سب کی سب اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ تو اس میں جانور کا بیان ہے اور پرندوں کا بھی بیان ہے، اور ان سب کے بارے میں یہ ہے کہ ان سب کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو یہ حشر، حشر کا میدان پرندوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، اور جانوروں میں چاہے وہ جنگل کے ہوں، چاہے انسانوں کی آبادی میں رہنے والے جانور، کسی طرح کے بھی جانور ہوں، ان سب کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انصاف، کمال عدل یہ ہوگا کہ ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، میں وہ پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَعُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَتِ، کہ تم سب کی سب قیامت کے دن جو بھی حقوق ہیں، ان کے جو حقدار ہیں، ان کو تم ضرور ادا کرو گے۔ قیامت کے دن پورا کی پورا انصاف ہر ایک کے ساتھ کیا جائے گا، ہر طرح کا جو حق ہے، جو اس کا حق کا جو بھی جس کے پر جس کا وہ حق تھا، اس کو وہ حق دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہاں تک کہ کہا آپ نے کہ حتی یقاد للشاۃ الجلحائی من الشاۃ القرنائی، یہاں تک کہ قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے۔ دنیا میں سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہے، تو یہ بے سینگ والی بکری قیامت کے دن جب سب کو جمع کیا جائے گا، تو یہ اس سینگ والی بکری کو مارے گی۔ یہ قصاص سے یہ بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن یہ نظام لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ نظام نظام عدل ہے، یہاں کسی طرح کا بھی کوئی حق کسی کے اوپر ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا۔ یہ ایک حدیث تھی صحیح مسلم کی۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة، کہ مخلوق میں سے ہر چیز کا بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی بے سینگ والا جانور ہے، سینگ والے جانور نے اگر اس کو مارا تھا دنیا میں، تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور وہ بدلہ وہاں پہ دلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جو زمین کے دوسرے ذرات ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اگر کسی کا کسی کے اوپر ظلم ہے، تو کل قیامت کے دن یہ بدلہ اس کو دلایا جائے گا۔ یہ ایک دوسری حدیث میں ہے۔ تیسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو دیکھا، اور یہ دو بکریاں آپس میں ایک دوسرے کو سینگ مار رہی تھی۔ فقال لأبي ذر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی، هل تدری فیما تنتتحانی، فقال ابو ذر لا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ یدری وسیقضی بینہما۔ جب دو بکریاں ایک دوسرے کو سینگ مار رہی تھی، آپ نے دیکھا جانور لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، تو لڑتے ہوئے دیکھا، یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے جو ابھی پیپر بنے۔ تو دیکھا تو کچھ چیزوں کو آدمی دیکھتا ہے، خیال نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چیزیں دیکھتے تھے، تو اس موقع پر جو صحابہ ساتھ میں ہوتے تھے، ان کو نصیحت بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو جب دو بکریوں کو لڑتے ہوئے آپ نے دیکھا، تو آپ کے ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے پوچھا، جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ نہیں پتا دونوں کا کیوں لڑنا ہے, کس بارے میں ہے, انسان نہیں جانتا ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیوں لڑ رہے ہیں, اور کل قیامت کے دن اس میں جو بھی دوسرے پر ظلم کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دلائے گا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ کیوں ان کی فائٹنگ ہو رہی ہے, کیوں یہ لڑ رہی ہیں آپس میں, بکریاں ان کا لڑنا آپس میں کیوں ہے. تو اس طرح کی میں نے آپ سے کہا کئی حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا, اور ایک جانور جو دوسرے پر ظلم کرتا ہے دنیا میں تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ مظلوم کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا, ان کے درمیان بھی یہ چیز ہوگی. میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ بعض جو اپنی ہر چیز کو عقل سے سوچتے ہیں اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے, کیوں ایسا ہوگا, جانوروں کو اٹھانے کی کیا ضرورت, ان کو جو ہے اس میں بدلہ دلانے کی ضرورت کیا, جو ہو گیا ہو گیا, یہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال عدل ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کرے گا کہ یہ قصاص جو لیا جا رہا ہے اس کو قصاص مقابلہ کہتے ہیں. یہ قصاص جیسے انسانوں سے لیا جاتا ہے وہ قصاص بھی نہیں ہے, اس کو قصاص مقابلہ کہتے ہیں, اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے. اسی سے جڑی ہوئی ایک دوسری چیز, جب حساب کتاب ہو جائے گا اور حساب کتاب ہو جانے کے بعد یہ ہو گیا کہ ان کے یہ اعمال ہیں, نیکیاں یہ ہیں, برائیاں یہ ہیں, یا برائیاں ان کی یہ سب ہیں, اس کے بعد اعمال کو تولنے کا مسئلہ آئے گا, تو اسی سے عقیدے میں بحث آتی ہے میزان کے تعلق سے. اور زیادہ تر ہم نے اس درس میں کوشش یہ کی ہے کہ وہ مسائل آپ کے سامنے آئیں جن مسائل کا یا تو بعض لوگوں نے انکار کیا ہے یا بعض لوگوں نے غلط طریقے سے تعویل کی ہے, وہی چیزیں آپ کے سامنے اس درس میں آتی ہیں جو عقائد میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. تو میزان بھی عقائد میں یہ بحث ان بحثوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں معتزلہ جو ایک فرقہ گزرا ہوا ہے, گمراہ فرقہ, یہ انکار کرتا رہا ہے میزان کا. یہ اس زمانے کے عقل سے سوچنے والے لوگ تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میزان کی ضرورت کیا, اللہ تعالیٰ کو میزان کی ضرورت کیا ہے, میزان پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. اسی لیے معتزلہ کے یہاں جو توحید ہے وہ توحید جو ان کے توحید کے ارکان ہیں ان کے اس میں سے ایک عدل کہلاتا ہے, عدل. وہ کہتے ہیں میزان کوئی چیز نہیں ہے, عدل ہے یہ. تو میزان نہیں مانتے یہ لوگ, یعنی باقاعدہ کل قیامت کے دن ترازو پر عمل تولے جائیں گے, یہ معتزلہ نہیں مانتے. اسی لیے باقاعدہ عقائد کی کتابوں میں یہ بحث شامل کی گئی کہ قیامت پر ایمان, یوم آخرت پر ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کس پر ایمان رکھیں, میزان پر ایمان رکھیں. میزان کا لفظ آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں, کہیں پڑھا ہے نہیں, موازین کا لفظ بھی پڑھا ہے اور میزان کا لفظ بھی پڑھا ہے. تو موازین کا لفظ بھی آتا ہے اور میزان کا لفظ بھی آتا ہے, میزان یہ سنگولر اور موازین یہ اس کا پلورل. قرآن میں آخری پارے میں چونکہ یہ آئے تھے اس لیے آپ بار بار سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. یہ کس کے بارے میں ہے, موازین, موازین میزان, دونوں لفظ آتا رہتا ہے, وَوُضِعَ الْمِيزَانُ قرآن میں جو ہے. تو میزان کا لفظ, میزان کہتے ہیں ترازو کو جس پر کوئی چیز تولی جاتی ہے, وزن معلوم کیا جاتا ہے, اس کو میزان کہا جاتا ہے. معتزلہ نے اس کا انکار کیا, اسی لیے اس کو بحث عقیدے کی بحث میں شامل کیا گیا ہے. مومن کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ میزان پر ایمان رکھے, اور معتزلہ کی طرح یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے. انہوں نے کیوں انکار کیا, انہوں نے پہلے یہ سوچا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ میزان ہوگا قیامت کے دن یا یوم آخرت میں وزن کو تولنے کے لیے میزان ترازو رکھے جائیں گے, تو ان کے سامنے دو چیزیں تھیں اس وقت. ایک چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے کتنا ان کا نیکیاں کتنی ہیں برائیاں کتنی ہیں, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اور تولنے کا یہ کام وہ آدمی کرتا ہے جس کو معلوم نہ ہو. جب معلوم ہے تو پھر تولنے کی بات کیوں آئے گی, میزان کی بات کیوں آئے گی, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے. اس لیے معتزلہ ہمیشہ اہل سنت کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر یہ لوگ صحیح طریقے سے ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس کی, وہ ایسے ہی سوچتے ہیں, ایسے ہی بات کرتے ہیں. جب ان کی باتیں آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سب سے بڑے موحد یہی ہیں. اسی لیے اہل سنت کو مجسمہ کہتے ہیں, مشبہ, یہ انسانوں جیسا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, وہ سب چیز کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے تو ان کی باتیں بڑی اسی انداز کی ہوتی ہے. یہاں پر بھی بھائی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, اس کو ضرورت کیا ہے میزان کی, اسی انداز سے بات کرتے ہیں. کبھی آپ دکان پہ جائیں کوئی سامان لینے کے لیے, دکاندار نے پہلے سے تول کر کے کوئی چیز رکھ دیا ہے, اس کو معلوم ہے کہ وزن کتنا ہے. آپ لینے گئے تو آپ کو تول کے دے گا, ویسے ہی دے دے گا وہ. آپ کے سامنے وزن کر کے آپ کو دکھائے گا, حالانکہ اس کو معلوم ہے. یعنی سوچنے کا یہ پہلو نہیں تھا ان کے پاس, یہی غلطی تھی ان کی. جس طرح سے دکاندار کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس میں صرف بیچنے والے کا جاننا ضروری نہیں ہے, کس کو معلوم ہونا چاہیے ساتھ میں, جو خرید رہا ہے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وزن کتنا ہے. اس کے لیے تولنا پڑتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا علم یہی کافی نہیں ہے, بلکہ جس کا وزن کیا جا رہا ہے عمل, اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا ہے. یعنی کس کے لیے میزان رکھا جائے گا, انسانوں کے لیے رکھا جائے گا, جن کا یہ عمل ہے ان کے لیے رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو علم ہے, تو میزان رکھا جائے گا قیامت کے دن, اعمال تولے جائیں گے. لیکن کس کے علم کے لیے؟ انسانوں کے علم کے لیے, بندوں کے علم کے لیے, تاکہ کبھی کسی کو یہ نہ آئے کہ ہم کو کیا معلوم کتنا تھا کتنا نہیں تھا, وہ تو پہلے ہی سے بس سب کچھ لکھا پڑا تھا اور ہم کو یہاں پہ داخل کر دیا کہ ہم کو کیا معلوم. نہیں, ان کے سامنے سب چیز لائی جائے گی. تو یہ انسانوں کے لیے ہی ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. تو پہلے تو ان کے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ تھی, اور غلطی ان کی یہاں پہ تھی. دوسری جو غلطی میں نے آپ سے کہا ان کی یہ کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ عمل اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے. میں پڑھا رہا ہوں آپ کو, یہ آپ سن رہے ہیں بیٹھ کر کے, سننا آپ کی نیکی ہے, پڑھانا میری نیکی ہے, لیکن یہ کوئی چیز نظر آنے والی تولی جانے والی تو نہیں ہے. یہ کوئی پیالہ تو نہیں ہے کہ آپ ترازو پہ رکھو گے تول جائے گا. تو عقل سے انہوں نے سوچا کہ وزن, عمل کا وزن کیسے ہو سکتا ہے, عمل کا وزن نہیں ہو سکتا, اسی لیے میزان کی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ دو سوچ تھی ان کے ذہن میں, جس کی وجہ سے انہوں نے میزان کا انکار کر دیا اور کہا کہ میزان جہاں کہیں بھی لفظ قرآن میں یا حدیث میں آتا ہے, اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اور اس کا انصاف قیامت کے دن بالکل واضح ہوگا, اسی کے لیے میزان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ ان کا کہنا رہا, لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا یہ عدل انسانوں کو دکھانا چاہتا ہے, اسی لیے ان کا عمل ان کے سامنے وزن کیا جائے گا. تو یہ میزان ہے, میزان پر, ترازو پر, اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. احادیث میں یہاں تک بات آتی ہے کہ یہ دو پلڑے والے ہوں گے, جیسے یہ ہے دو حصے. ورنہ ابھی جو آپ دیکھتے ہیں وزن کرنے کے لیے جو رہتا ہے میزان, وہ کون سا والا میزان ہے؟ ایک ہی والا ہے. وہ تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں. تو اتنی صراحت کے ساتھ جب بات آئی ہے تو کیسے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میزان نہیں, وہ صرف اللہ تعالیٰ کا عدل ہے, یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد اب یہ سوال ہے کہ یہ وزن کیسے کیا جائے گا عمل کو, جبکہ عمل کوئی جسم تو نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر کے رکھ دیں گے. تو کس چیز کو تولا جائے گا قیامت کے دن؟ عمل کو تولا جائے گا, عمل کرنے والے کو تولا جائے گا, یا جس میں عمل کو لکھا گیا ہے جس کو نام اعمال کہتے ہیں اس کو تولا جائے گا؟ کس چیز کو تولا جائے گا؟ اتنی تفصیل جاننے کے لیے ایک ہفتے کا آپ انتظار کیجئے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ باتیں آپ کے سامنے تفصیلات آئیں گی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.